طور پہ تمہیں نظر آتا ہے جس کے پاس مال ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس سلطنت ہے، وغیرہ وغیرہ، جب یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے تو جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، مر چکے ہیں، جن کا اپنا حال یہ ہے کہ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا اور کس حال میں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، تو جو مر چکے ہیں خواہ انبیاء ہوں، خواہ اولیاء ہوں، خواہ شہید ہوں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ جب زندہ شخص نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو جو مر جائے وہ کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جو کچھ مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگو، بغیر وسیلے کے مانگو، براہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی مدد مانگی اللہ سے مدد مانگی، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگنی ہو کسی بھی معاملے میں تو مخلوق سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اللہ مخلوق کا خالق ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا پانچویں چیز، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اس بات کو اچھی طرح جان لو، وَعْلَمْ، اچھی طرح جان لو کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے، اَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، پوری امت، پوری انسانیت اگر جمع ہو جائے کس چیز پہ، على ان ينفعوك بشيء، تجھے تھوڑا سا نفع یا فائدہ پہنچانے پہ سب جمع ہو جائیں، لم ينفعوك بشيء، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وہ تجھے فائدہ یا نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، جو اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے وہ فائدہ تجھے ہر حال میں ملے گا، لیکن انسانوں کے کسی عمل کی وجہ سے، یا یہ انسان یا یہ مخلوق، انسان ہو یا کوئی دوسری مخلوق ہو، یہ تجھے نفع یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، اسی طرح اگر پوری کائنات جمع ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اس بات کا اعلان کر دو، سورہ اعراف 9 سے 12، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، کہہ دو کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین، امام المتقین علیہ الصلاۃ والسلام، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو کسی اور کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو سمجھایا اور انہوں نے پھر یہ عقیدہ ہم تک پہنچایا. آخر میں ارشاد فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، ارشاد فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جن قلموں نے تقدیر لکھی وہ قلم اٹھا لیے گئے، اور جن اوراق پہ تقدیر لکھی وہ اوراق، اور وہ اوراق خشک ہو گئے، یعنی وہ سیاہی، جس سیاہی سے تقدیر لکھی گئی مخلوق کی وہ خشک ہو گئی، یعنی اس کا فیصلہ تو ہزارہ سال قبل ہو چکا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے عبداللہ ابن عباس کو جو نصیحت کی ہے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس میں ذرا اضافہ کیا ہے، اور ایک جملہ ہمیں دوسرا ملتا ہے اس حدیث میں کہ جو حدیث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ واعلم، اس بات کو اچھی طرح جان لو، انما اخطأک لم یکن لیصیبک وانما اصابک لم یکن لیخطئک، اس بات کو بھی اچھی طرح جان لو کہ جو کچھ تجھے مل گیا یہ رہنے والا نہیں تھا، جو کچھ تجھے مل گیا یہ تجھ سے چھوٹنے والا یا تجھ سے دور رہنے والا یا تجھ سے رہنے والا نہیں تھا، اور جو کچھ تجھے نہیں ملا وہ تجھے ملنے والا نہیں تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں یہ کہتے ہیں کہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جف القلم بما انت لاق، جو کچھ تجھے ملنے والا ہے اس کو تو قلم لکھ کے خشک ہو گیا، یعنی اس کا فیصلہ ہو چکا کہ اس کائنات کے اندر کیا ہوگا اور تجھے کیا ملے گا۔ سورہ توبہ کی 91 نمبر آیت میں یہی چیز اللہ نے بیان کی ہے کہ قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، کہہ دو، اس بات کا اعلان کر دو کہ لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، ہمیں ہر وہ چیز مل کے رہے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اسی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہر حال میں، اور جب کوئی تکلیف یا پریشانی یا بیماری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزماتے ہیں، تکلیفیں دے کے، بیماریاں دے کے، مہنگائی، قحط وغیرہ، تمہارے اعمال کی سزا بھی ہوتی ہے اور تمہیں آزمایا بھی جاتا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اور جو لوگ ان تکالیف پہ صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ صبر کرنے والے اور اللہ کے قریبی متقی پرہیزگار صالحین یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کسی قسم کا حادثہ یا کسی واقعے سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو یہ اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا اور یوں نہ کرتے تو یوں ہوتا، اس کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ایمان والا مومن اس وقت کہتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ اور ایک حدیث میں جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیر ویعجبنی الفأل، قالوا وما الفأل یا رسول اللہ، قال الکلمۃ الطیبۃ، متفق علیہ۔ اس میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، متفق علیہ حدیث میں، اس کے راوی انس ہیں رضی اللہ عنہ، کہ لا عدوى ولا طیر، نہ تو کوئی بیماری چھوت والی بیماری ہے اور نہیں کسی شخص یا کسی چیز یا کسی واقعے یا کسی وقت کو منحوس سمجھنا یہ جائز ہے، بلکہ وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلِ، مجھے فعل اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُعْجِبُنِ الْفَعْلِ، مجھے فعل اچھی لگتی ہے۔ بدسگونی اور بدفعلی ایک ہی چیز ہے، اب یہ فعل وہ فعل نہیں ہے جو کہ ہمارے ہاں کتاب کھول کے اس میں فعل دیکھی جاتی ہے کہ فلاں آدمی کی ہم نے فعل دیکھنے، اس کی فعل کیا ہے، یعنی اس کی تقدیر کیا ہے۔ پھر وہ بعض اوقات قرآن پاک کھولتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کون سی آیت ان کو مل جاتی ہے، اس کے ترجمے کی روشنی میں وہ پھر اس شخص کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ صادر کرتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسری قسم کی غلط قسم کی کتابیں یا منتر وغیرہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہے. اور بعض وہ ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے دوسروں کی قسمت کا حال بتاتے ہیں. ان کے پاس جانے والے بے وقوف یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ لوگ قسمت کا حال جانتے تو سب سے پہلے اپنا حال درست کرتے. جس کو اپنی خبر نہیں اب تک وہ تیرے دل کا حال کیا جانے. فرمایا یعجبنی الفعل, مجھے فعل اچھی لگتی ہے. پوچھا صحابہ نے قالوا وما الفعل یا رسول اللہ, فعل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الکلمۃ الطیبہ, اچھی بات, یہ اچھی فعل ہے. اچھا جملہ کوئی شخص کہے یا سنے یہ اچھا شگون ہے, اچھی علامت ہے. اس لیے کہ کلمہ طیبہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ یہ صدقہ ہے, کلمہ طیبہ صدقہ ہے. جو شخص کہے اس کے لیے بھی صدقہ, جو سنے اس کے لیے بھی صدقہ, جو اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچائے اس کے لیے بھی صدقہ. تو فرمایا کہ جو فال وال تمہارے ہاں جو چکر ہیں یہ حقیقت میں یہ فال نہیں ہے, اچھی فال بری فال یہ نہیں, بلکہ فرمایا کہ فال کیا ہے الکلمۃ الطیبہ, اچھی بات, اچھا کلمہ, اچھا جملہ یہ ہے اچھی فال. اب یہ سفر کے مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں, بعض لوگ اس سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا راى احدكم ما يكره فليقل. ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ دیکھے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی ناپسندیدہ کام کو دیکھے, ایک ایسا کام کہ جو اسے اچھا نہ لگتا ہو, اس سے متعلق ہو یا کسی اور سے متعلق ہو, تو فلیقل, اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت, اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت, ولا يدفع السيئات الا انت, ولا حول ولا قوة الا بك. یہ تین جملے ہیں دعا کے. جب کوئی ناپسندیدہ کام آدمی دیکھے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بدشگونی یا بدفالی یا نحوست, یہ سمجھنا کہ کسی آدمی کے بارے میں کہ یہ شخص منحوس ہے, فلاں جگہ منحوس ہے, فلاں دفتر منحوس ہے, فلاں مہینہ اس میں نحوست ہے, سفر کا مہینہ اس میں نحوست ہے, آخری بدھ اس مہینے کا اس میں نحوست ہے وغیرہ وغیرہ, تو ارشاد فرمایا کہ یہ شرک ہے. اور اس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل نے ایک حدیث اپنی مسند میں نقل کی ہے, فرمایا کہ من ردت الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک, من ردت الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک, جس آدمی نے نحوست کی نیت سے یا نحوست کی وجہ سے یا بدشگونی یا بدفالی کی وجہ سے اپنے کسی کام کو چھوڑ دیا, فقد اشرک, تو اس نے شرک کیا. ایک کام کی آپ نے نیت کی ہے, سفر کی نیت کی ہے آپ نے یا کسی کام کی نیت کی ہے, اب اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی شخص آ گیا یا کچھ اور ہوا, آپ نے یہ یقین کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اب یہ کام میں نہیں کروں گا اس لیے کہ اب اس میں نحوست ہے. تو اگر کسی شخص کو کسی حادثے نے یا کسی نحوست یا بدفالی یا بدشگونی نے, جسے یہ شخص نحوست یا بدفالی یا بدشگونی سمجھتا ہے, من ردت الطیرۃ عن حاجته, اور اس نے یہ کام نہیں کیا, فقد اشرک, اس نے شرک کیا. قالوا وما الکفارۃ, صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک شخص اپنے اس کیے پہ نادم ہے اور وہ اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے, فلا آدمی سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے، فلا آدمی کے گھر میں جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب میں اپنے کیے پہ نادم ہوں، اور یہ کام جو اس نے کیا یہ عقیدہ کیا تھا؟ شرک تھا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ فما کفارت ذلک، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو کفارہ ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ دعا پڑھے کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے کہ اے اللہ جتنا خیر ہے وہ سب تیرے پاس ہے، تیرے حکم سے ہوتا ہے، اور ولا طیر الا طیرک، اور جو بھی فال یا شگون ہے اس کا اچھا یا برا ہونا یہ بھی تیری طرف سے ہوتا ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یہ کفارہ ہے اس شرک کا جو شرک اس انسان نے کیا. اسی طرح کسی حادثے یا کسی واقعے کے بعد یہ کہنا کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، اس کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کذا لو انی فعلت کان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان إن أصابك شيء فلا تقل لو أني عملت كان كذا وكذا. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی اچھی چیز تمہیں ملے یا کسی حادثے کو دیکھو تو یہ نہ کہو کہ لو أني فعلت كان كذا وكذا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا. ولیکن قل، لیکن کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو کچھ لکھا تھا اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہی ہوا. کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ، اس لیے کہ یہ جو کلمہ ہے لو یعنی اگر، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام شروع کرتا ہے، شیطان کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ وہ تمہارے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے. فرمایا فَإِنَّ لَوْ، لو کا ترجمہ ہے اگر، یعنی یہ لفظ اگر، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ کام کرتا تو یوں ہوتا، فرمایا کہ فَإِنَّ لَوْ، یہ کلمہ جو لو ہے جس کا ترجمہ اردو میں اگر کے اگر سے ہوتا ہے کہ اگر یہ لفظ تم کہو گے تو تفتح عمل الشیطان، تو تم شیطان کے لیے ایک دروازہ کھول دو گے. اس لیے اپنے کسی بھی کام کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہو کہ اگر میں فلاں طریقے پہ اس کام کو کرتا تو یہ خراب نہ ہوتا، یا فلاں آدمی اگر نہ ہوتا تو میرا کام یہ بگڑ جاتا یا بن جاتا. کسی آدمی کے آنے جانے سے یا انسان کی کسی حرکت سے اللہ کی طرف سے جو فیصلہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ان قرآن آیات اور احادیث نے ہمیں یہ بتایا کہ سفر کا مہینہ، اس کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کے دوسرے باقی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور اس مہینے کا کسی رسم و رواج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سفر کے مہینے میں بعض رسمیں اور بعض بدعتیں کی جاتی ہیں. مثلا سفر کے مہینے کے آخری بدھ کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان بعض عرب ممالک میں لوگ مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور مسجد میں کوئی شیخ یا کوئی عالم جو کہ ان کا ہم خیال ہوتا ہے، وہ ان کو قرآن پاک کی وہ 7 آیات لکھ کے دیتا ہے جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ سلام کا لفظ آیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون وغیرہ وغیرہ، جن آیات میں انبیاء پہ سلام آیا ہے، 7 آیات یہ لکھ کے وہ ان کو دیتا ہے. تو یہ لوگ اس کاغذ کو یا جس چیز پہ یہ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو یہ لوگ پانی میں رکھتے ہیں اور گھول کے اس پانی کو برکت کے لیے پیتے ہیں، یہ بدعت ہے. اسی طرح آخری بدھ کو سفر کے مہینے میں بعض علاقوں میں مخصوص کھانا پکایا جاتا ہے، اور اس کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نیاز کا نام لوگ دیتے ہیں کہ یہ فاطمہ کا نیاز ہے، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، انہوں نے آخری بت کو یہ کھانا پکایا تھا، کیونکہ آخری بت کو سفر کے مہینے کے آخری بت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ افاقہ ہوا تھا، بیماری کم ہو گئی تھی، تو آپ کی بیٹی نے اس خوشی میں کھانا پکایا اور غریبوں میں تقسیم کیا. اس وجہ سے بعض لوگ مخصوص کھانا آخری بت کو بناتے ہیں. پاکستان میں صوبہ سرحد کے بعض علاقوں میں آخری بت کو ایک مخصوص کھانا پکتا ہے جس کو چوری کا نام دیتے ہیں. اس میں اصلی گھی اور گندم اور چیزیں شامل کر کے بڑی مخصوص طریقے سے میٹھی ڈش ہوتی ہے، وہ لوگ پکاتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ کھانا پکایا تھا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اس قسم کا کھانا پکانا بدعت ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز یہ بدعت نہیں بلکہ شرک اکبر ہے. تو یہ بھی بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل کسی بھی حدیث سے ہمیں نہیں ملتی. تیسری بدعت یہ ہے کہ اس سفر کے مہینے میں بعض لوگ سفر نہیں کرتے. یہ سفر کا مہینہ صاد سے ہے، اور اس مہینے میں لوگ سفر نہیں کرتے، سین والا سفر. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں چونکہ نحوست ہے، منحوس مہینہ ہے، اس لیے ہم لوگ اس مہینے میں سفر نہیں کرتے. یہ بھی غلط عقیدہ ہے اور یہ شرک ہے. اسی طرح چوتھی بدعت یہ ہے اس مہینے کی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر جو ہے یہ صفر سے ہے، اور صفر عربی زبان میں خالی چیز کو کہتے ہیں، وہ برتن جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، وہ گھر جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، اس کو صفر کہتے ہیں. اور اردو زبان میں بھی صفر وہ عدد ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ صفر کسی کے ساتھ لگائیں تب وہ عدد بنتا ہے، ورنہ گنتی میں صفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد نحوست ہے، جبکہ حقیقت میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. سفر یہ اللہ کے دوسرے مہینوں کی طرح مہینہ ہے، اس کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک بدعت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کو باقی چار مقدس مہینوں کی طرح بعض لوگ مقدس سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ محرم کے بعد ہے، اس لیے جو فضیلت محرم کی ہے وہی فضیلت اس مہینے کی ہے، کیونکہ یہ فوراً محرم کے بعد آ رہا ہے. یہ بھی غلط عقیدہ ہے. ایک بدعت یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ نئے کپڑے نہیں پہنتے اور شادیاں وغیرہ نہیں کرتے، خوشی کی تقریبات نہیں کرتے. یہ خیال اور یہ عقیدہ بھی غلط ہے. اس مہینے سے متعلق جتنی رسمیں ہیں، جتنے رواج ہیں، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ باقی مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے. جو آپ کے معمولات ہیں وہ معمولات اس مہینے میں انجام دیجئے، اور اس مہینے میں جو شرک و بدعت یا دوسری رسمیں ہوتی ہیں ان سے بچنے کی دوسروں کو تلقین کیجئے. یہ سفر کے مہینے سے متعلق چند باتیں تھیں جو کہ تنبیہ کے طور پہ عرض کی گئیں. اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، باطل کو باطل سمجھنے، اس سے بچنے کی توفیق دے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. گزشتہ ہفتے جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اس کا تعلق قضاء و قدر سے تھا، اگرچہ وہ ہمارا موضوع نہیں تھا. گزشتہ ہفتے کے درس کا عنوان تھا ماہ سفر، اور اس سے متعلق جو ہمارے ہاں رسمیں اور غلط عقائد مروج ہیں ان کا تفصیل سے بیان. تو مقصد یہ تھا کہ اس مہینے میں جو غلط قسم کے عقائد اور رسمیں ہمارے ہاں عام ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جائے. تو اس ضمن میں تمہیدی طور پہ قضاء و قدر کے مسائل کو بیان کیا گیا کہ جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے قضاء و قدر، یعنی تقدیر پہ ایمان لانا. اور ایمان کے جو چھ ارکان ہیں ان میں یہ چھٹا رکن ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پہ ایمان، اور اس کے بعد فرشتوں پہ ایمان، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابوں کو نازل کیا ہے ان پہ ایمان، اور چوتھے نمبر پہ تمام رسولوں پہ ایمان، پانچویں نمبر پہ یوم آخرت پہ ایمان، اور چھٹے نمبر پہ تقدیر پر ایمان. یہ چھٹا رکن ہے ایمان کا، ایمان کے چھ ارکان ہیں. اور جتنے مذاہب اور جتنے ادیان آج تک گزرے ہیں، کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب میں تقدیر پر ایمان لانا کسی بھی مذہب کا حصہ نہیں ہے، اور نہ کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں سے اس بارے میں کچھ کہا ہے، نہ یہودیوں نے اور نہ نصارہ نے. اسلام واحد مذہب ہے کہ جس نے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کو تقدیر پہ ایمان لانا قرار دیا. اس ضمن میں کچھ باتیں گزشتہ ہفتے بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے سے 50,000 سال قبل ہر چیز کی تقدیر لکھ دی تھی، اور اسی سے متعلق کچھ اور امور کا بھی پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا. اب بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس طریقے پہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے بھی اس سوال کو اٹھایا گیا تھا، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے تقدیر کے مسئلے کو بیان کیا تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہر چیز اللہ کی طرف سے لکھی جا چکی ہے تو پھر ہمیں اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو وہی کام اس دنیا میں سونپا گیا ہے، اور ہر شخص وہ کام کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں کسی بھی شخص کو مجبور محض بنا کے نہیں بھیجا گیا. جب اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو یہ بتایا کہ تمہیں آزمانے کے لیے زندگی اور موت ہم نے پیدا کی ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت اس لیے پیدا کی گئی تاکہ تمہارے اعمال کو دیکھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کون شخص اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اس انسان کو دنیا میں جب بھیجا گیا تو اس کو دونوں راستے بتا دیے جائے، جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان کی تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس انسان کو ہم نے راستہ بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر کرے یا یہ کفر کرے. اور دوسری جگہ سورہ کہف میں آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا کہ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق تیرے رب کی طرف سے واضح ہو چکا، اب جس کا جی چاہے وہ کفر کرے، جس کا جی چاہے وہ ایمان قبول کرے. اور تیسرے مقام پہ سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا دوسری آیت میں کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایمان قبول کرتے ہیں اور بعض لوگ کفر کرتے ہیں. اور اسی طریقے پہ چوتھی جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ ہر انسان کو بتا دیا، حالانکہ غلط اور ٹیڑھے راستے بھی موجود تھے. اور پانچویں جگہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان علینا للہدا. یہ ہدایت کا سمجھانا اور بتانا یہ ہمارے ذمہ واجب تھا، سو ہم نے انسان کو بتا دیا. قرآن کی یہ تمام آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنا کے بھیجا، آزاد بنا کے بھیجا, اسے مجبور نہیں کیا گیا کسی چیز کے قبول کرنے پہ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر مولود کو اپنی فطرت سلیمہ پہ پیدا کرتا ہے. اس طرح ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه, ہر مولود جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی صحیح فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے والدین اسے یهودانه او ينصرانه او يمجسانه, یا اسے مجوسی بناتے ہیں یا اسے نصرانی یا یہودی بناتے ہیں. ہر مولود فطرت سلیمہ کے مطابق اللہ پیدا کرتا ہے. تو ہر پیدا ہونے والے کو, اور جب وہ شعور اور عقل اور بلوغت کی کے مراحل تک پہنچتا ہے تو اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے, یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ نیکی ہے یہ برائی ہے, یہ حق ہے یہ باطل ہے. تو وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر لیتا ہے. جس طریقے پہ دنیا کے اندر وہ تمیز کرتا ہے نفع دینے والی چیز میں اور نقصان دینے والی چیز میں. جب چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا ہے اس کے سامنے اگر آپ انگارے رکھیں تو وہ ان کی طرف لپکے گا, لیکن جب یہ بچہ باتیں کرنے لگتا ہے اور اس کی عمر چند سال کی ہو جاتی ہے